أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ ماہ رمضان کی ایک اور رات کو درک کر سکیں، اور یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے بلکہ شب قدر کی رات شمار ہوتی ہے. شب قدر کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر کیا اعمال ہیں اور اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے، یہ تمام بحثیں ہم نے پچھلے پروگرام میں شروع کی تھی. آج ان بحثوں کو مکمل کرنا ہے. ان بحثوں کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب آغا غلام جعفر صاحب اور اس طریقے سے سید ارتضیٰ حسن صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس بابرکت رات کے اندر. آغا صاحب، ہم پروگرام آپ سے آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ معلوم ہے، واضح ہے تمام مومنین کے لیے کہ یہ رات بہت ساری مناسبتوں کا ایک مجموعہ ہے. ایک تو یہ کہ ماہ رمضان کی رات ہے، دوسرا یہ کہ شب قدر کی رات ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے اندر امام المتقین امیر المومنین کو ضربت لگی، تو شب ضربت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس رات کو. تو اس کی فضیلتوں کے بارے میں کچھ مختصر بات ہماری پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی، لیکن چاہتے ہیں کہ اس کو مزید تکمیل کیا جائے، مزید نکات اس میں اضافہ کیے جائیں تاکہ مومنین کے لیے تشویق کا سبب بنے اور شب قدر کو زیادہ اہمیت دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر معین. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ رات جو ہے وہ کوئی عام رات نہیں ہے. ماہ رمضان اور پھر اس کی شب قدر کے آغاز کی اور ابتدا کی پہلی رات، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو خاص فضیلت کے رات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات اس شخصیت کے اوپر ضربت کا لگنا جس سے اکمال دین ہوا. ہمیں معلوم ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی پاک کے جانے کے بعد ولایت منتقل ہوئی ان کے اوپر، اور ان کی ولایت کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک مال ہوا دین کا. بس ایک ایسی شخصیت جس سے امت بہت فائدہ اٹھا سکتی تھی،
ہم اس کی سادی سی مثال دیں گے، اگر کوئی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تو ہمیں کتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے. اس بچے کی سی مثال لیں گے جس کا بالکل ایک قیمتی ترین کھلونا جو ہے وہ ٹوٹ جائے، تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے اور پاؤں مارتا ہے اور ہاتھ مارتا ہے. ہمیں بھی یہ نعمت کی اگر قدر ہو جائے، ہم یہ جو لفظ معرفت معرفت بار بار استعمال کر رہے ہیں، یعنی کسی بھی شے کی، کسی بھی ذات کی تمام خصوصیات کا علم ہونا کہ اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کیا نعمتیں جو ہیں وہ اس ذات میں چھپی ہوئی ہیں. اگر کوئی وہ درک کر پائے تو اس کے لیے وہ بہت قیمتی ذات ہو جاتی ہے، اور جب قیمتی ذات ہو جاتی ہے تو پھر اسے درد ہوتا ہے. درد اس کو نہیں ہوتا جس نے صرف نام سنا ہوا ہے، یا جو صرف اس حد تک جانتا ہے کہ دو تین فضیلتیں اسے پتہ ہیں. اس لیے تمام مومنین کے لیے، میرے اپنے لیے جو پیغام ان شب قدر کی راتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ولایت کی ہستیوں کو جو چہاردہ معصوم کی صورت میں ہمیں خدا نے عطا کی ہیں، ان کی معرفت کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی خصوصیات کے بارے میں جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کچھ احادیث میں ہے، اس کو اپنے سال کا ایجنڈا بنائیں اس سال کے، تاکہ ہم ایک ایک کر کے ان خصوصیات کو نہ صرف اچھی طرح سے گہرائی سے سمجھ سکیں بلکہ ان سے استفادہ کر سکیں اور ہم درک کر سکیں. یہ جو درک ہے وہ معرفت کے بعد کا مرحلہ ہے. اور برادر گرامی نے جو ہے کل جو آیت کی تلاوت کی، نازل نہ کی، اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ جو ہے وہ حقیقت لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے. کیا مراد؟ وہ حقیقت جو خدا کو معلوم ہے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ لیکن اس حد تک کہ جو ہمیں کیپیسٹی دی گئی ہے، اس کیپیسٹی تک بھی ہم نہ جائیں، یہ ستم ظریفی ہوگی. اور اس کے لیے ہم نے کل ایک روایت کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور وہ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، جس میں انہوں نے فرمایا کہ قلب و شہر رمضان لیلۃ القدر. لیلۃ القدر جو ہے وہ قلب ہے ماہ رمضان کا، یہ پہلا حصہ. اور دوسرا حصہ، من عرف فاطمہ حق معرفتہا، جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کر لے جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے. اس جملے کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ فقد ادرک لیلۃ القدر، تو پھر وہ لیلۃ القدر کو درک کر لے گا. اب یہاں پہ کیونکہ یہ مفہوم ایسا مفہوم ہے کہ جو کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، تمام مومنین کی معرفت ایک جیسی ہو نہیں سکتی. جس طرح عالم کی معرفت اور غیر عالم کی معرفت قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے خود مومنین کے درمیان بھی درجات ہیں. جتنی زیادہ ہم تگدو کریں گے اور معرفت کی کوشش کریں گے، اتنی ہی معرفت ہمیں حاصل ہوگی، یہ واضح ہو گیا. تو بی بی کی ولادت سے اگر ہم سمجھنا شروع کریں تو کوئی عام بی بی نہیں ہے، خاص انتظام ہوا ہے. اگر ہم نوری خلقت میں بھی دیکھیں تو جو روایت ہمیں نوری خلقت سے متعلق ملتی ہیں، ان میں ایک روایت اس طرح سے ملتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ نور خلق کیا گیا، اور وہ نور ظاہر بات ہے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. ان دو ٹکڑوں سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضرت علی کی ذات ہے. پھر وہ نور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ذات کی نسبت یہ دو نکروں میں. لیکن بی بی کی روایت جو جدا ہے کہ ان کا نور جو ہے وہ الگ سے خلق کیا گیا، اور اس فضائل جو ہے وہ کمالات جو ہیں بالکل. اچھا، اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کا نور جدا گانا خلق کیا گیا، بلکہ ان کو منتقل کرنے کا انتظام بھی خاص کیا گیا. یہ ان کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ان کی خلقت عام خلقت نہیں ہے. باوجود وہ جو روایت ہیں، یا سیب سے یا کھجور سے جو معراج پہ تشریف لے گئے منتقل ہوا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ. لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ امام حسن فرماتے ہیں، ان کی روایت ابھی 15 رمضان گزری اور ہم اسی سے استفادہ کرتے ہوئے امام حسن کی ایک روایت بی بی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان تمام عظمتوں کے ساتھ، اس خلقت کے ساتھ، اس خاص ویژگی کے ساتھ کہ ان کے جسم کی بھی کیفیت خاص طریقے سے اور روح کی بھی اور نور کی بھی کیفیت خاص طریقے سے، इसके बावजूद वो कैसे इबादत करती हैं। अगर हम ये समझ जाएं तो आज का मौजू, क्योंकि हमारा इबादत का ही मौजू शबे कदर के हवाले से, इसलिए और सिफात को हम डिस्कशन में नहीं लाएंगे, हम इसी सिफत को जो है वो फोकस करेंगे। फरमाते हैं इमाम हसन, मा काना फिद दुनिया आबदा मिन फातिमा अलैहि सलाम, पूरी दुनिया के अंदर आबिद तरीन ज़ात हज़रत फातिमा से अलावा कोई नहीं है। अच्छा, मैं वाजह कर दूं कि जब भी हज़रत फातिमा की बात है तो क्योंकि विलायत की बात है, इससे अब अहले बैत को हम जुदा कर देंगे। जी, जब कहा तो आम इंसानों की बात हो रही है, कोई सू तफाहम ना पैदा हो जाए कि जी फजीलतों में हम नूर के अंदर तमीज़ हमें करने की इस्तेदाद के लिहाज से। उसके बाद फरमाते हैं कानत तकूमु हत्ता तवर्रमा क़दमाहा, अब वो ज़ात जो नूरानी हैं, जो मासूम हैं, जो किसी गुनाह जो है फटक नहीं सकता, बिल इख्तियार वो कोई गुनाह नहीं करती हैं, सलाहियत है, इसके बावजूद वो कैसी इबादत कर रही है खुदा की, कि जब खड़ी होती थी क़याम करती थी तो उनके दोनों पांव वरम कर जाते थे। इस वरम करने से ही पता चलता है कि वरम कब होता है, हम सबको मालूम है, जब तुलन। अच्छा, फिर वही बात करेंगे, जिस्म के नक्स और ऐब जो है वो जिस्म के ऐब है। अब आप कहें तो वो नूरानी थे, उनके पांव क्यों वरम करते थे, जिस्म के रूप में है, और यही उनकी फजीलतों को बढ़ाता है कि इन तमाम तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए वो इस कैफियत में इबादत फरमाती थी। अच्छा, इबादत के अंदर और भी रवायतें हैं कि जिसमें वो सबसे पहले दूसरों के लिए इबादतें करती थी, ये भी हमें उनसे तालीम मिलती है।
दुआ जो है सब जी, के लिए
दुआ सब के लिए करना
एक रिवायत है।
जी, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी हमें बताता है कि हमने इस शब कदर के अंदर बीबी से ये इस्तेफादा करना है कि एक तो ये कि हम जरा सी थकन से जो है हाथ पैर छोड़ देते हैं, अगर हमारे लिए रोल मॉडल मार्फत के लिए शबे कदर के लिए बीबी फातिमा की जात करार पा रही है, तो इसके अंदर भी हमें ख्याल रखना है कि हमें उन्हें कॉपी करने की कोशिश करनी है, हमें उन्हें फॉलो करने की कोशिश करनी है, जिस हद तक हमारी कैपेसिटी है। हम नहीं कह सकते कि हम हकीकत में उन जैसी कैफियत के साथ हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं, लेकिन जो हमें अख्तियार है उसके हिसाब से हमें करना है। बस एक चीज तो है कि इबादत में हमारे नौजवानों के लिए खास तौर पर यही कि जरा सी जो है थकन की वजह से अमाल को छोड़ देना, दर्क करें कितनी अजीम रात है, दर्क करें कि कितनी अहम रात है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि न सिर्फ ये बल्कि कुरान की तलावत के हवाले से भी यही मिलता है कि चक्की चला रही होती थी और चक्की खुद चल रही होती थी और वो जो है वो कुरान की तलावत कर रही होती थी। जब इंसान इस मरहले पर पहुँच जाए कि जिसके अंदर वो इबादत के उरूज को हासिल कर ले और वो खुदा के लिए अपने आप को बिल्कुल मुख्तस कर दे, तो फिर खुदा भी उसकी मदद करता है इस इबादत के अंदर। ये एक दूसरा पैगाम है इस रवायत के अंदर। और जब पूछा गया नबी पाक से तो उन्होंने जवाब दिया कि जिब्राइल उनकी मदद के लिए आते हैं। बस ये इबादत को अंजाम देने के लिए खुदा की सपोर्ट भी हो सकती है अगर हम अपनी जो कैपेसिटी है उसको सही तरह से यूटिलाइज कर
बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा तो अगर मशक्कत बर्दाश्त करेंगे तो खुदा इतनी ताकत मजीद दे देगा कि उसी मुशक्कत में लुत्फ आएगा।
जी, तो हमारे लिए बस यही इस उनवान से हज़रत फातिमा के हवाले से जो पहला मैसेज है फजीलत के अंदर, इंशाल्लाह और फजीलत भी जिक्र करेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, ये है कि हमें इबादत के अंदर हज़रत फातिमा को रोल मॉडल करार दे के जायज़ा लेना चाहिए, उन रिवायत को पढ़ना चाहिए और फिर उनके ऊपर अमल करके इस शब कदर से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें।
बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि कल आपने आमाल बयान किए उसमें एक अमल जो मुश्तरक है तमाम शब कदर की रातों में उसमें अमल अंजाम देने का जो है वो हुक्म दिया गया है, मुस्तहब मुअक्कद है, ताकीद बहुत है इसकी, वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़्यारत पढ़ना। हम देखते हैं कि जब भी कोई मुनासबत आती है दीनी तो वहाँ ताकीद मिलती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़्यारत की, तो इस हवाले से आपसे सवाल है कि ये ताकीद क्यों है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے تمام مومنین مومنات کی خدمت میں شب ضربت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور یہ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاکید کیوں ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے بھی بہت ساری مناسبتیں آتی ہیں سال کے اندر بہت مہم ایام آتے ہیں جیسے مثلا روز عرفہ ہے یا شب نیمہ شعبان ہے یہ شب قدر ہے عید فطر ہے عیدین یعنی عید الاضحیٰ تو
इन अय्याम में जहाँ पे भी इंसान कोई चाहता है कि मैं इन दिनों में कोई आमाल अंजाम दूँ, तो यकीनन वो मुराजे करता है मफातीहुल जनान की तरफ या जितनी भी आमाल की किताबें हैं, तो उसमें जब उस दिन के आमाल की लिस्ट को देखता है तो उसमें एक अमल जो होता है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होती है। और फिर इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि इतने सारे अय्याम में मुख्तलिफ आमाल हैं, लेकिन ये एक अमल जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है ये बार बार तकरार हो रहा है। बस ये तकरार होना इस बात की दलील है कि आइमा अलैहिस्सलाम की तरफ से ताकीद है कि इस अमल को ज्यादा से ज्यादा अंजाम दिया जाए। तो सवाल बनता है कि इस अमल की ताकीद क्यों है। ठीक है, तो एक बात जो बहुत ही वाज़ेह तौर पर यानी इंसान अगर गौर करे तो वो मिलती है, वो ये है कि या ये कहें कि अल्लाह का इरादा ये है या मासूमीन अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं कि लोग मोमिनीन और मोमिनात बिलखसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़ जाएं, क्योंकि जितनी भी मुहिम मुनासिबतें आती हैं तो उसमें एक अमल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का है। तो इसका मतलब यह है कि लोगों की तवज्जो जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो मफ़ज़ूल कराना चाहते हैं।
आइमा अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो ताकीद की है, हालांकि आप अगर रज़ादारी में देख लें तो जितनी ताकीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रज़ादारी में है, किसी भी हमें अता पैगंबर की रज़ादारी की इतनी ताकीद नहीं मिलती है।
और अच्छा, अब सवाल ये होता है कि अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़ जाएंगे, हमारा उनसे ताल्लुक बन जाएगा, तो उसका फायदा क्या होगा? तो यकीनन सभी लोग जानते हैं तो फायदा ही फायदा है, इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं है अगर वाकई इंसान जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़ जाए। चूंकि वक्त की कमी होती है तो उसकी वजह से हमने दो तीन पॉइंट जो है वो लिखे हैं कि क्या फायदा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़ जाने का। तो इंसान जब ये ज़ियारत नामे या खुद इंसान अगर ज़ियारत के लिए वहां जाता है या किसी भी मकाम पर बैठकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फिक्री और ज़हनी और रूहानी तौर पर अगर जुड़ जाता है, तो एक फायदा जो इंसान को पहला फायदा मिलता है वो ये है कि इंसान मजलूम का हामी बनेगा और जालिम की मुखालफत करेगा। क्योंकि करबला में जो वाकया पेश आया, इतना दर्दनाक वाकया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी मजलूमियत के साथ शहीद किया गया और उनके खानवादे को असीर किया गया, तो जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़ जाएगा यकीनन उसके जहन में ये बात यकीनन आएगी कि मुझे मजलूम का हामी बनना है और जालिम की मुखालफत करनी है, बस तागूत जमान का मुकाबला करना होगा, चाहे इंसान जिस दौर में भी जिंदगी गुजार रहा है। तो ये पहला जो है ना फायदा इंसान को मिलता है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा भी फायदा बहुत वाज़ेह है। देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के अंदर अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपनी हर चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी है। किस लिए? अल्लाह का दीन बच जाए। तो जब इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़ जाएगा तो यकीनन उसको ये पैगाम मिलेगा कि ये जो सारी चीजें मेरे पास हैं, अल्लाह ने मुझे नेमात दे रखी हैं, मेरे पास माल है, औलाद है, जितनी भी नेमात हैं जिंदगी की, ये दर हकीकत अल्लाह ने मेरे कंट्रोल में दी हैं ताकि मैं इनसे इस्तेफादा कर पाऊं। लेकिन जब भी अल्लाह के दीन के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको कुर्बान कर दूंगा अल्लाह की राह में। ठीक है, तो ये कहां से ये चीज मिलेगी? जब वाकन इंसान सही माना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल हो जाएगा,
यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत में एक जो चीज मिलती है वो ये कि अगर दीन के ऊपर हर्फ आ जाए, दीन अगर खतर में हो, तो फिर किसी किस्म का बहाना नहीं चलता। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस तहरीक और नहजत के अंदर तमाम वो बहाने ख़त्म कर दिए गए हैं कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है। अगर कहेगा मेरे बच्चे छोटे हैं, वो भी मौजूद हैं। अगर कहे जी हालात ख़राब हैं, तब भी है। अगर कहें जी मेरे घर में पीछे कौन रहेगा, फिर भी ऐसे अफराद हैं कि जो अपना सब कुछ जो है वो छोड़ कर आ गए यहाँ पर, आकर कुर्बानी दी उन्होंने। बिल्कुल,
मैं इसको तकमील करना चाहूँगा। इस दौर में खुसूसन जो आखिरी ज़माना है और हम सब मुंतज़रीन में से हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने इमाम वक्त का, और जुल्म भी अपने उरूज पर है। इमाम हुसैन की ये ज़ियारत इन दिनों में और इस ज़माने में इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये वो दर्स है कि जो हमें टकराने का दर्स देता है। और आज के दौर में दो मशरब वाज़ेह तौर पे सामने आ रहे हैं जो इस बात को दर्क करते हैं कि हमें टकरा जाना है अपने तमाम नुकसानात को बर्दाश्त करते हुए, चाहे वो माल का नुकसान हो, चाहे सेंक्शंस लग जाएं, चाहे जान का नुकसान हो, शहदा हम दे दें, चाहे किसी किस्म की कुर्बानी देनी हो। تو وہ معصومین اور معصوم کے مشن کے لیے دونوں کے لیے دفاع کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اس بات کو درک نہیں کرتے اور رسمی طور پر ان زیارات کو پڑھتے ہیں ان کے اندر وہ کیفیت اور وہ تبدیلی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب وہ معرفت ہی نہیں رکھ سکتے کہ اس زمانے میں امام حسین کی اس زیارت سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے
ہیں. یہ نکات جو بیان کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہی ہیں کہ تاکہ ہمارے ناظرین یا مومنین جو ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے وہ ان نکات کی طرف توجہ کریں کہ ہم زیارت کو اتنی تاکید سے کیوں پڑھتے ہیں.
جس طریقے سے آغا صاحب نے فرمایا کہ انسان جو ہے واقعاً جو انسان درک کر کے اور معرفت حاصل کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو یہ چیزیں بھی اسے ہی نصیب ہوتی ہیں. تو باقاعدہ زیارت میں جملے بھی ہیں عارفاً بحق کے ہی, یعنی اگر انسان اگر زیارت کے لیے جا رہا ہے تو واقعاً امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتا
ہوگا. ثواب کے اندر یہ قید لگائی گئی ہے کہ عارفاً بحق کے ہی اگر وہ زیارت کرے گا تو اس کو وہ ثواب ملے گا کہ جو بیان کیا گیا.
جی ایک اور نقطہ جو بیان کرنا چاہوں گا وہ خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وباذ الا مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهاله وحيره الضلاله. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہے کیوں قربان کی ہے, علت بیان فرماتے ہیں, تاکہ اے خدا تیرے بندے جہالت سے اور ضلالت سے گمراہی سے نکل آئیں. اور امام علیہ السلام نے حیرت الضلالہ کا کلمہ استعمال کیا ہے, یعنی خود گمراہی کے اندر جو لوگ سرگردان ہیں اس سرگردانی سے باہر آ جائیں. امام حسین علیہ السلام نے اس لیے اپنی شہادت پیش کی اور اپنا جو ہے وہ قربانی دی ہے. اب یعنی واضح طور پر امام علیہ السلام فرمائے ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ضلالت سے اور گمراہی سے اور جہالت سے باہر آ جاتا ہے اور واقعاً وہ نور سے متصل ہو رہا ہے, تو یقیناً اس کے اندر وہ نور آ جائے گا, جہالت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کی بہت واضح دلیل ہے کہ آپ دیکھیں کربلا کے اندر جائیں تو جناب حر کو دیکھیں اور یا زہیر بن کین کو دیکھیں کہ کتنی جلدی ان کو امام حسین علیہ السلام نے دریائے ضلالت سے دریائے گمراہی سے ایک ہدایت کے دریا کی طرف امام حسین علیہ السلام لے کر آئے ہیں. اور پھر جو امام پیغمبر اسلام کے عظیم جملات ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجا, کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. تو یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے وہ اس حدیث کے متعلق بیان کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا, یہ چراغ ہدایت ہے. چراغ کا کیا کام ہوتا ہے, یعنی وہ رہنمائی کرتا ہے, جب روشنی ہوتی ہے تو انسان خود جو ہے وہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک صفت تو یہ کہ وہ چراغ ہدایت بھی ہیں, یعنی راستہ دکھاتے ہیں. اور دوسری جو امام حسین علیہ السلام کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سفینہ نجات ہیں, یعنی کشتی نجات. فقط یہ نہیں ہے کہ وہ راستہ آپ کو دکھا دیں گے بلکہ کشتی کے اندر بٹھا کے آپ کو دریا کے کنارے پہنچائیں گے اور واقعاً آپ کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئیں گے.
بہت شکریہ.
تو بہرحال اس میں اسی طریقے سے ایک اور نقطہ جو ہے وہ بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً شب قادر میں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے تو اس میں سات تاکید آئی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعا کریں, تعجیل کی دعا کریں. اب اس نقطے کی طرف اگر انسان توجہ کرے کہ ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے یہ بھی اعمال میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کریں, تو ایک بات جو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے اگر انسان غور کرے کہ اس عاشورہ کا اور مہدویت کا آپس میں گہرا رابط ہے اور دشمن اسی وجہ سے آج پریشان ہے, عاشورہ سے بھی پریشان ہے اور مہدویت سے بھی پریشان ہے
دونوں کے خلاف.
اور ایک مومن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس رات کے اندر آپ عاشورہ سے بھی جڑ جائیں اور مہدویت سے بھی جڑ جائیں.
جی ہاں, بہت شکریہ, بہت اچھے نکات بیان کیے, واقعی ضرورت تھی اس کی. پروگرام ہمارا بالکل آخر تک پہنچ گیا ہے, اتنی جو ہے وہ لطیف گفتگو ہوتی ہے, وقت کا پتہ نہیں چلتا اس میں. انشاءاللہ یہ سلسلہ چونکہ چلتا رہے گا ہمارا تو کامل کریں گے ان ساری بحثوں کو. فقط ایک سوال آپ سے لیں گے اور پروگرام ختم کرتے ہیں, وہ یہ کہ شب قدر جیسا کہ معلوم ہے کہ تین راتوں کو قرار دیا گیا ہے اور معین نہیں کیا گیا ہے, تو ایک شب قدر کی رات, لیکن ان تین راتوں میں سے اس کو معین نہیں کیا گیا, اس کے فلسفے پر مختصر سی گفتگو فرما دیں کہ ہم اگلے پروگرام کی طرف چلیں.
خوب, یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی لوگوں کے لیے یہ سوال ہے کہ جی کون سی شب شب قدر ہے. وہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ نبی پاک کی اگر سیرت کو دیکھیں تو وہ یہ تمام راتوں کو جو طاق راتیں تھیں آخری عشاء کی اس میں عبادت کا بہت خاص اہتمام کرتے تھے. یہ تو ہو گئی سنت اور سیرت کہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں ان تمام راتوں کو درک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ پہلا مرحلہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ معصومین سے سوال کیا, مومنین نے اصرار کیا, اور بہت زیادہ جو ہے وہ سوالات ہمیں روایات میں ایسے ملتے ہیں کہ وہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ شارٹ کٹ بھی ہے کوئی کہ اول تو یہ ہے کہ پورے سال کے اندر اگر ہم یہ کام کر سکیں واقعی, اگر پھر وہی معرفت کی بات آئے گی, اگر حقیقت کو درک کر لیں تو پھر سونے کی بات نہیں ہوگی, لیکن کیونکہ ہماری معرفتیں اس حد تک نہیں پہنچی ہیں اس لیے ہم شارٹ کٹ کی بھی تلاش میں رہتے ہیں. تو جو روایات ہمیں ملتے ہیں اس میں سے ایک روایت صرف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق سے روایت ہے, اب تقدیر و فی لیلت تسع عشر, انیسویں کی رات کو معین ہوتا ہے کہ کس کو کیا کتنا ملنا ہے. ہم نے تقدیر کا بہت سادہ معنی کیا تھا اور ہم اسی معنی کو لیں گے. والابرام فی لیلت احدا و عشرین, 21 کی رات کو اس کی تائید کی جاتی ہے کہ جی یہ کنفرم ہو گیا ہے, اور 23 کی رات کیا ہوتا ہے, والانزاء فی لیلتی ثلاثہ و عشرین, 23 کے رات کو فائنل ہو جاتا ہے کہ کس کو کیا ملے گا.
پورے سال کے اندر جو برکات اس نے حاصل کرنی ہے, جو سعادت اس نے اور نجات اس نے حاصل کرنی ہے, اس کا جو ہے وہ فرق اس کو پتا.
تو بس ان تین راتوں کا 19, 21 اور 23 کو ہمیں اس روایت کی روشنی میں اہتمام کرنا چاہیے. 22 روایت میں 21 اور 23 کے بارے میں جواب دیا گیا معصومین سے. تو خلاصہ اسی طرح سے ہے کہ ان کو اسی لیے پنہان اور چھپایا گیا ہے کہ ہم اپنی توانائی کے مطابق, اپنی معرفت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خدا سے دعا کریں, خدا سے استغفار کریں, اور رحمت و برکت کی طلب کریں کہ انشاءاللہ ہم سب سامعین بھی اور ہم بھی اس کی کوشش میں.
اور ایک اور نقطہ کا جو اس کو اضافہ کیا جا سکتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال جو ہے وہ اپنے عبد کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے مختلف بہانے بناتا ہے کہ یہ عبد جو گمراہ ہو چکا ہے, جو دور ہو چکا ہے خداوند متعال کی درگاہ سے, اس کو مختلف طریقوں سے اپنے پاس بلایا جائے. تو شب قدر کی اس رات میں مستفید کرنے کے لیے اپنے عبد کو اس کو غیر مشخص رکھا,
محبت کی محبت
کا زیادہ سے زیادہ حاضر ہو خدا کی بارگاہ میں, اور خدا اس کے گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات بلند کرے. بہت شکریہ کہ بہت ساری مطالب اگر صاحب آپ کے بھی رہ گئے, انشاءاللہ توفیق ہوئی تو دوبارہ ایسے موضوعات پر گفتگو کریں گے. ناظرین, ہمارا پروگرام اس سیشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک کلپ نشر کیا جائے گا ماہ رمضان اور شب قدر کی اہمیت. اس کلپ کو آپ ملاحظہ کریں. جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے ہم دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ اور نئی شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یک جمله کوتاه در باب لیلة القدر عرض کنم. اهمیت این شب و ساعات اون شب را علاوه بر اینکه از جمله قرآنی لیلة القدر خیر من الف شهر می شود فهمید که یک شب برابر 1000 ماه از نظر ارزشیابی و تقویم الهی است. در همین دعای ماه رمضان که روزها می‌خوانیم برای ماه رمضان 4 خصوصیت ذکر می‌کند. یکی تفضیل و تعظیم روزهای این ماه هست بر ماه‌های دیگر روزها و شبها. یکی وجوب روزه در این ماه هست. یکی نزول قرآن در این ماه هست و یکی وجود لیلة القدر در این ماه هست. یعنی لیلة القدر را عدل نزول قرآن در ارزش دادن به ماه رمضان در این دعای معثور مشاهده می کنیم. بنابراین قدر لیلة القدر را باید دانست, ساعات اون را باید مغتنم شمرد و کاری کنیم که انشاءالله قلم تقدیر الهی در شبهای قدر برای ملت ایران، برای کشور عزیز ما و برای یکایک آحاد ملت ما تقدیری اونچنان که شایسته مردم مؤمن و عزیز ماست رقم بزنه. اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. روایت میں اس طریقے سے نقل ہوا کہ نادا جبرائیل بین السماء والارض بصوت يسمعه كل مستيقظ، کہ جبرائیل نے ایسی آواز میں ندا دی زمین و آسمان کے درمیان کہ ہر جاگنے والے نے اس کو سنا. اور یہ جبرائیل نے ندا دی تحدمت واللہ ارکان الہدا قتل علی المرتضی. آپ مومنین جانتے ہیں کہ یہ کتنی غمناک دلسوز رات ہے. اور دوسری جو مناسبت اس رات میں موجود ہے وہ شب قدر کی ہے. شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن ناطق کو ضربت لگتی ہے اس رات میں اور قرآن صامت کا نزول ہوتا ہے. شب قدر کی اہمیت اور امیر علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا شیخ علی صاحب کو اور اسی طریقے سے مولانا مسعد بخاری صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ تشریف لائے اور اس بابرکت رات اور غمگین رات کے اندر آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائیں. آغا صاحب، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا. جیسا کہ مقدمے میں میں نے بیان کیا کہ آج کی رات شب قدر کی مناسبت بھی رکھتی ہے اور امام علی کی شب ضربت کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی ہے، تو آپ شب قدر کی اہمیت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کی سیرت سے اس کو کس طریقے سے مربوط کرتے ہیں، اس پر گفتگو فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد ولا علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفتا ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی آج کی شب کی تسلیت عرض کرتے ہیں. اور بہرحال خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہوا ہے پروردگار ہمیں آج کی شب کو در کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شب ضربت بھی ہے اور شب قدر بھی ہے، تو دیکھیں شب قدر عام راتوں سے افضل رات ہے، یہ ہمارے لیے کامن سی بات ہے، ہم اس کو جانتے بھی ہیں. اور یقیناً اس میں دعا کرنا، عبادت کرنا عام راتوں سے انسان کو زیادہ ہے. علماء جو اس کے بارے میں ایک تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کس طرح یہ رات انسان کو ہزاروں راتوں سے افضل لے جاتی ہے. ہزار کا بھی جو لفظ ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے، یعنی کہ کثرت بیان کرنا ہے. اب اس کے لیے ہم شاید حدود بیان نہیں کر سکتے، لیکن پتہ نہیں کہاں یہ رات.
جی ہاں، بیان کرتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ رائج تھا کہ اگر عدد سے باہر نکل جائے تو اس کو ہزار سے
تعبیر کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس رات، کیونکہ اس رات کی جو اہمیت یہ ہے کہ یہ جو شب قدر ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ظاہر ہونے کے زبان مبارک سے ہم تک پہنچا کہ یہ جب نازل ہوتا ہے اس رات کو، تو اصل ہدف پروردگار کا یہ ہے کہ وہ اپنے ولی کے ذریعے سے اپنی حجت کے ذریعے سے اس قرآن کے نور کو معاشرے پہ جاری کرے. اب ظاہر ہے ہر دور میں ظاہر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئمہ رہے, آج ہمارے دور کے اندر بھی ہمارے امام جو ہیں وہ زندہ ہیں, تو اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کون سے نور کو کس چیز کو قرآن کی معاشرے میں جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنا چاہتا ہے. کیونکہ قرآن آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کسی وقت یا زمان کے لیے مقید نہیں تھا, وہ پورے زمانوں میں جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے اس کی. اسی طرح جب یہ رات آتی ہے تو ان انوار جو ہیں قرآن کے اس میں سے کسی چیز کو خدا چاہتا ہے کہ معاشرے میں دنیا میں اس کو جو ہے وہ پھیلائے. اب یہ والا اب جب یہ چیز پھیلتی ہے یعنی وجود مبارک کے امام جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ اور حجت بھی جو ہے وہ پروف ہوتی ہے کہ ادارے کہاں پر نازل ہو رہا ہے, کہاں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں, اور ایسا تو نہیں ہے کہ صرف اس زمانے میں نازل ہوئے تھے یا رک گئے, ہاں یہاں پر نازل ہو رہے تھے. وہاں پر ہمارے لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے امام تک پہنچ جائے اس رات, تو گویا وہ جو ہزاروں راتیں وہ خود عبادت کرتا اور شاید پہنچتا یا نہیں پہنچتا نہیں پتا کسی کو, لیکن اگر آج رات اپنے امام کی ہمراہی کر لے یعنی امام کے ساتھ شامل ہو جائے, تو آج ایک رات اس کو ہزاروں راتوں سے بلکہ نہ صرف ایک یعنی صرف ایک حصہ بلکہ کہتے ہیں کہ ایک رمضان بھی اگر اس کی زندگی کا ایسا آ جائے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ اس رات کو در کر لے, تو اس کی پوری زندگی نہ صرف ظاہری بلکہ جو اس کے بعد کے مراحل ہیں اس کو بھی جو ہے وہ طے کر جائے گا. تو یہاں پر امپورٹنس جو ہے وہ امام کی ہے, یعنی امام کو در کرنا, امام تک پہنچنا, اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام کے لیے دعا کریں, امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں.
اور سورہ قادر جو ہے وہ اس کی دلیل بھی ہے,
دلیل بھی ہے بالکل,
کہ امام کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور جی جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, ظاہری بات ہے کہ نزول کوئی ولی ہے تو نازل ہوتے ہیں.
وہ ظرفیت چاہیے دنیا میں, وہ ظرفیت چاہیے کہ جو اس قرآن کو آپ ویسے تو آپ مستحضر ہیں کہ قرآن کا خود جو اپنا ایک قرآن جو لوہے محفوظ پر ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن جو ہمارے پاس اترا ہے وہ اس کی ایک لیسٹ فارم ہے,
مصحف
جو ہے وہ تنزل ہوا ہے, لیکن اس کو بھی ایک ظرفیت چاہیے حاصل کرنے کے لیے. تو وہ امام کے وجود کے علاوہ کوئی اور وجود ہو ہی نہیں سکتا.
یہاں چونکہ ظرف قرآن تو وہی ہیں,
وہی ہیں
کہ حقیقت قرآن انہی کے پاس ہے, جس طرح کہ چونکہ وہ نفس پیغمبر ہیں, اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں سورہ مباہلہ میں واضح ہے کہ نفس پیغمبر ہیں, ظاہری بات ہے بالکل.
جی ہاں بالکل. تو یہیں سے اگر ہم دیکھیں تو ہم امام کو جب پہچانتے ہیں تو سب سے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور آج کی رات جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ضربت جو ہے وہ قرآن ناطق کو ہے اور قرآن سامر جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے, تو یہ دونوں چیزیں جو رسول خدا ہمارے درمیان میں چھوڑ کے بھی گئے ہیں کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو ہمیں ان دونوں تک جو ہے وہ جڑنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اگر صرف لفظ میں بیان کریں گے, یہ فضائل کو بھی لفظی بیان کریں گے یا حتیٰ قرآن کو بھی لفظی پڑھیں گے, تو شاید ہم اس وادی میں وارد نہیں ہو سکتے جس وادی میں امام ہمیں چاہتے ہیں.
جیسا کہ آپ کسی بات سے یاد آ گیا کہ مثلا حدیث ثقلین کو اگر مد نظر رکھیں تو وہ تو بولتا ثبوت ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی, کہ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن جہاں بھی ہے اہل بیت وہیں پر موجود ہیں, اور یہ شب قدر اور شب ضربت جو ہے یہ اسی کی ایک علامت ہے کہ آپ 19 کی رات شب قدر ہے, اس میں شب ضربت ہے, امام علی علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے, اور اگر 21 کی رات لے لیتے ہیں وہ بھی شب قدر ہے اور امام علیہ السلام کی شہادت ہے, وہاں بھی ولی خدا کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے. آغا علی, جیسا کہ پروگرام واضح ہے کہ مناسبت امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہے, سوال آپ سے یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی شخصیت میں کون سا وہ بنیادی عنصر پایا جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے علی علیہ السلام علی رہے اور کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکا؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین. بہت شکریہ, بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے, بہت اچھی مولانا نے گفتگو کی ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا اس میں شہید مطہری، شہید مرتضیٰ مطہری کے آثار کو پڑھنے کی جو تھوڑی سی توفیق حاصل ہوئی، اس میں شہید مطہری نے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے، دافع جاذبہ و دافع علی۔
بالکل بہترین کتاب۔
امام علی علیہ السلام کی پرسنالٹی کو اگر کسی نے سمجھنا ہے اور اس کے وہ جو ترہ امتیاز ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر اس کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرے، اور اردو میں بھی ظاہراً ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ کچھ شخصیات ہوتی ہے معاشرے کے اندر کے جن کے اندر اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ریپلشن بالکل نہیں ہوتی، اسی طرح اس کے اپوزٹ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہے جن کے اندر ریپلشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اٹریکشن بالکل بھی نہیں ہوتی۔ پھر کچھ شخصیات ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر یہ دونوں ہی نہیں پائے جاتے، نہ کوئی خاص اٹریکشن ہوتی ہے، نہ ان کی طرف کوئی جذب ہوتا ہے، اور اسی طرح نہ ہی ان کے اندر کوئی ریپلشن ہوتی ہے، نہ ہی ان کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ان سے ناراض ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ان کو برا سمجھتا ہے۔ یہ ایک ایسے وجود ہوتے ہیں کہ جن کا معاشرے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ نے اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام ایک چوتھی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں جو پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک شخص کے اندر اٹریکشن بھی ہو، ریپلشن بھی ہو، اور ایکول مقدار میں ہو، اس ڈیزائرڈ مقدار میں ہو۔ کبھی کبھی ریپلشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے کچھ شخصیات میں، اٹریکشن کم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اسی طرح اٹریکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ریپلشن کم ہوتی ہے۔
میں معذرت چاہوں گا آپ کے، چونکہ ناظرین ہمارے مختلف قسم کے ہیں، اس میں انگلش کے الفاظ آپ یوز کر رہے ہیں، یعنی جاذبہ و دافعہ پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کہ جاذبہ سے مراد یہ ہے کہ اس شخصیت میں اتنا، یعنی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو بھی اس کو پڑھتا یا دیکھتا ہے اس میں جذب ہو جاتا ہے،
اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ اور دافعہ یہ ہے کہ وہ خصوصیات کے جو کسی کے اندر پائی جاتی ہوں اس سے یہ شخص بھی دور ہو اور وہ شخص بھی اس سے دور ہو جائے،
جو ان کے ساتھ سنخیت ہی نہیں رکھتا ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اپنے قریب آنے نہیں دیتے ایسے کو کہ جو ان کے ساتھ سنخیت
نہ ہو۔ عادل اور ظالم،
بالکل
کہ جو عدالت رکھتا ہے وہ ظالم کے ساتھ سازگار نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں تو سب سے جو یونیک چیز تھی امام علی علیہ السلام کی ذات میں وہ تھی ان کا وہ وجود مبارک جو ان دو چیزوں کے اوپر مبتنی تھا۔ یعنی شہید مطہری نے یہ خوبصورت تعبیر استعمال کیا کہ امام علی علیہ السلام کے اوپر یا لوگ جان دینے کے لیے قربان تھے کہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نثار کرنے کے لیے تیار تھے، یا پھر جان لینے کے لیے تیار تھے۔ یعنی اتنی شدت کے ساتھ محبت اور اتنی شدت کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بانڈنگ اگر کسی کی ہو تو وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر اصحاب کے جواب معائنہ کرتے ہیں کہ مثلاً عمار یاسر، یہ جو شخصیات تھیں یہ امام علی علیہ السلام کے لیے مالک اشتر، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حق کو پہچان چکے تھے۔ یہاں پر مشکل اور بات فرد کی نہیں ہے، یہاں پر بات حق کی ہے۔ جب حق انسان پہچان جاتا ہے، حق کو شناخت کر لیتا ہے، اس کے بعد جو صاحب حق ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں حق کا پرچم ہوتا ہے، اس کے لیے انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ہمیں امام علی علیہ السلام کی ذات میں یہ دو چیزیں بہت نمایاں نظر آئیں۔ ویسے تو مولا کائنات کی جو پوری ذات ہے، ان کا وجود ہے، ان کے فضائل، اس کے لیے قرآن، جیسے آغا نے بھی اشارہ کیا، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، خود حسنین، اور اسی طرح سے باقی امامان، وہ ان جو ہے اس بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے کہ تھکتے ہوں، یعنی اتنے زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ علی علیہ السلام کا قصیدہ ہے، مگر یہ اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے یہ بیلنس، یہ دافعہ اور جاذبہ کا، تو وہ ایک بیلنس پرسنالٹی بھی بن سکتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی سیرت پر بھی چل سکتا ہے۔
بالکل آغا صاحب، یہ آپ نے مقولہ شاید سنا ہے کہ امام علی جو ہیں متضاد صفات کا مجموعہ ہے،
جی
یعنی
جی
بہت خوبصورتی سے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے آپ؟
جی دیکھیں، اس پر وہ جرداق مسیح نے بھی جو ہے وہ جو کرسچن ہے جس نے جو کتاب لکھی ہے، امام علی جو ہے وہ انسانیت کی عدالت کی جو آواز ہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ جنگ میں شجاع، جس کی تلوار اتنی اسٹرانگ ہو کہ ہر جگہ نظر آئے، تو وہ محراب میں جو ہے وہ بہت اچھا عابد ہو۔ یہ گریہ اور زاری اور عبادت اور مناجات جو آپ دیکھیں، جتنی ساری
مناجات جو ہے وہ اہل عبادت نہیں،
مطلب وہ چیز جو ہے وہ مطلب مختلف ہوتی ہے۔ اب وہی شخص مثلاً کہیں پر جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ جیسے کہ صفت بتائی شیخ علی نے، اسی طرح جو ہے وہ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بے کراں سمندر کہ بڑے سے بڑا پہاڑ جو ہے وہ امام کی ذات میں کوئی لہر یا کوئی تلاطم پیدا نہیں کر پایا, یعنی بڑے سے بڑا حادثہ. لیکن مظلوم کا گریہ حضرت علی کو جو ہے وہ جو ہے وہ بالکل ہلا دیتا ہے. اب یہ جو مختلف صفات ہیں یہ نہیں جمع کی جاتی ہیں آپس میں, لیکن امام علی علیہ السلام کی ذات, وہ کرسچن خود بیان کرتا ہے کہ یہ ایسی ذات تھی کہ جس میں یہ دونوں صفت ایک جگہ پائی جاتی تھیں. اور بھر یہ کم نظیر ہونا اور عابد ہونا اور انسان کامل ہونا, اور ظاہر ہے اس کے لیے یعنی ایک تو انسان ظاہر سے دیکھتا ہے, ظاہر سے جج کرتا ہے, تاریخ مطالعہ کرتا ہے. خود جرداک مسیح کہتا ہے کہ واحد شخص کہ جس کے مرنے کے بعد دشمنوں میں اضافہ ہوا, یعنی مظلوم ہے. اس کی وجہ کہ دوستوں نے جان کے خوف سے فضائل کو چھپایا اور دشمنوں نے جو ہے وہ بغض کی وجہ سے فضائل کو چھپایا, مگر اس کے باوجود فضائل اتنے ہیں کہ ہم ان کو
علی علیہ السلام کے ان فضائل کو روک نہیں سکتے,
نہیں روک سکتے.
حسن, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند جملے بہت خوبصورت ہیں. مثلا اگر ہم فضیلت کے میدان میں دیکھیں تو علی علیہ السلام یوں کہتے نظر آتے ہیں کہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر, کہ تمام فضائل کے سمندر مجھ سے پھوٹتے ہیں اور چاہے کتنا ہی بلند پرواز پرندہ ہی کیوں نہ ہو مجھ تک نہیں پہنچ جائے گا. لیکن ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جب ہم معرفت کی بات دیکھتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ لم اعبد ربن لم یرا, میں نے اس خدا کی اس رب کی عبادت ہی نہیں کہی کی ہے جس کو دیکھا نہ ہو. یعنی ایک ایسا جملہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ تاریخ بشریت میں کسی نے اس جملے کو ادا کیا ہو, بہت بہترین ہے. اور تیسرا جو ایک ہم سب کے لیے ایک درس ہے وہ یہ کہ جب قرب خداوندی کی منازل کی بات آتی ہے تو علی علیہ السلام یہ کہتے نظر آتے ہیں آہ من قلت الذات وبعد السفر, کہ زاد راہ جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن راستہ جو طے کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ ان جملات کے اندر اگر آپ کے پاس کچھ مطالب ہوں تو روشنی ذرا ڈال سکتے ہیں.
جی دیکھیں, امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت سارے ایسے مقامات پر جہاں دنیا کی بارے میں فرمایا ہے, وہاں پر ایک ان کا جو ہے وہ لیٹر یا آپ وصیت کہہ لیں جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو کافی مختلف اخلاقی بیانات اور کافی چیزیں بیان کی ہیں, اس کے اندر بھی ایک جو ہے وہ نہج البلاغہ ہی کے اندر ہے کہ جہاں پر امام جو ہے دنیا کے یعنی اپنے آپ کو ایسا دنیا میں رکھتے ہوئے یار نصیحت کر رہے ہیں, تو یار وہ سب کے لیے نصیحت ہے کہ فنا پذیری جو ہے دنیا کی, جیسا کہ آپ نے بولا کہ زیادہ سفر جو ہے وہ کم ہے اور سفر جو ہے وہ بہت طولانی ہے, تو وہاں پر وہ جو ایک فنا پذیری ہے یعنی سب کچھ ختم ہو جانا ہے, اس کے اوپر امام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور خاص طور پہ قرآن کی وہ سورہ رحمان کی آیت بھی ہے کہ سب نے ختم ہو جانا ہے, صرف جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات رہ جائے گی. خود رسول خدا کے لیے بھی قرآن کہتا ہے کہ آپ کبھی دنیا سے چلے جانا ہے, باقی چیزیں بھی چلی جائیں. یہ جو فنا پذیری ہے یہ ایک ایسی وسعت پیدا کرتی ہے انسان کے اندر کہ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ اس نے ختم ہونا ہے اور سب کچھ ختم ہونا ہے, تو اس کی جو دیدگاہ جیسے آپ آئیے آئیڈیولوجی کہہ لیں آپ, اس کی ہر چیز کو دیکھنے کی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے,
زاویہ دید تبدیل ہو جاتا ہے.
وہ وہاں کہتے ہیں اپنے بیٹے کو جو پہلی چیز کی طرف جو نکات بیان کرتے ہیں کہ بیٹے کہ یہ جو بیٹا یہ جو ہے یہ دنیا یہ فانی ہے, اس نے ختم ہونا ہے, حتیٰ یہ جو زمانہ ہے اس نے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ختم ہو جانا ہے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمان ہے نا یہ گزر جائے گا, یہ زمان رکے گا نہیں, جس زمانے میں تم ہو یا ابھی ہے یا جب, یہ زمان غیر از دنیا ہے یعنی کیونکہ ٹائم گزر رہا ہے, چاہے آپ کا اچھا گزرے چاہے آپ کا برا گزرے, وہ ہماری توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ تم کبھی اس پر مغرور یا غرور نہیں کرنا کہ آج تم اگر کسی زمانے کے اندر کچھ حیثیت رکھتے ہو یہ زمانہ گزر جائے گا. یعنی امام کنٹینیوس جو ہے وہ ہماری توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. امام کی مشہور حدیث اور بھی ہے اور ناظرین نے ہمیشہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ امام نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک گزرگاہ ہے, ایک مسافر خانہ ہے, اس میں دل مت لگاؤ. اب یہاں پر ایک سوال بہرحال اٹھتا ہے, اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں, تو خوب کیا کریں, دنیا کو ترک کر دیں, دنیا کو چھوڑ دیں, یا مثلا کیا کریں؟ تو وہیں پر امام کی ایک اور حدیث ہے کہ جس کو مفہوم یہ ہے کہ جہاں پر امام تعریف کر رہے ہیں دنیا کی بھی اور انسان کے مقصد کی بھی, کہ تمہاری مثال اس کشتی جیسی ہے کہ جو دریا کے یا سمندر کے پانی کے اوپر رہتی ہے اور پھر کنارے پر لگتی ہے. یعنی جو سمندر ہے وہ دنیا ہے اور تم خود کشتی, اگر تو تم نے اس پانی کو اپنی کشتی میں ڈال لیا تو تم یقیناً ڈوب جاؤ گے, تم منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. یعنی گویا اس دنیا کو تم نے وسیلہ قرار دینا ہے منزل تک. منزل کیا ہے؟ آخرت ہے, اور وہی اصل منزل ہے. اگر اس تک تم پہنچ گئے تو تم نے پھر کمال کیا, اور اس میں آپ دنیا کو ترک نہیں کرنا بلکہ دنیا کی چیزوں کو بھی حاصل کرنا.
بس دنیا کا ایک ہماری گفتگو ہوئی دنیا پہ اس پروگرام جو چل رہے ہیں اس میں ایک اچھا نقطہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ اگر ہم دنیا کو اس طریقے سے دیکھیں کہ اگر روایات میں جب دقت کرتے ہیں تو یہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آتا ہے, ہر وہ چیز کے جو خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے.
جی جی,
نہ کہ یہ جو ہمیں کائنات کے اجزاء نظر آ رہے ہیں, درخت ہے, منظر زیبا ہے, حیوانات,
یہ تو آیات الہی ہیں, یہ آیات نشانیاں ہیں, یہ تو اور خدا کے قریب
کرنے کا حکم دیا ہے آ کر. تو آپ ہی کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ دنیا جو ہے مضموم ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ خدا سے دور کرتی ہے, اور جو چیز خدا سے دور نہ کرے تو دین کی زبان میں وہ دنیا نہیں ہے, وہ آیت الہی
ہے.
بہت شکریہ, انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں آپ سے. آپ سب, بات ہماری چل رہی تھی شخصیت امام علی علیہ السلام کے اوپر کہ اخلاقی جو دروس ہیں آغا صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی اگر ہم زندگی کو تقسیم کرنا چاہیں مختلف ادوار کے اندر تاکہ ہم صحیح طریقے سے اور ہمارے جوان ہم سب اس کو اچھے طریقے سے مطالعہ کر سکیں, تو کتنے ادوار میں ہم اس شخصیت کو تقسیم کر سکتے ہیں؟
جی, ہم نے پچھلی جو سیٹنگ تھی اس میں بھی عرض کیا تھا کہ کسی بھی شخصیت کی اسٹڈی کرنے کے لیے ایک اچھا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کی زندگی کو کوشش کیا جائے کہ لاجیکل کمپارٹمنٹس میں ہم ڈیوائڈ کر لیں, اور اس میں ہم نے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے علماء کی تصانیف کے مطابق اور اس کی روشنی میں ایک ڈویژن کی تھی. آج مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے ہم جب امام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو چار ادوار ہم امام کی زندگی کے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اب یہ سارے ادوار آپس میں انٹرلنکڈ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے یہ ڈس جوائنٹیڈ ہے, یعنی ایک دور ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگلا, نہیں, اس پہ اوور لیپنگ بھی ہوتی ہے, اور بہت ساری وہ چیزیں کہ جو پہلے دور میں ہو رہی ہوتی ہیں بعد میں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں, اینڈ وائس ورسا, کہ جو پہلے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بعد میں ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور کچھ پہلے ہونے والی چیزیں رک بھی جاتی ہیں. مثلا ہم امام کی اگر پیدائش سے لے کے ان کی ولادت سے لے کے ان کی جو کودکی کا یا بچپن کا زمانہ ہے اس کو اگر دیکھتے ہیں, امام علی علیہ السلام ان کی ولادت ہی اتنی یونیک ہے کہ کائنات میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کعبے کے اندر جس شخصیت کی ولادت ہو رہی ہے یہ کسی کے پاس بھی فضیلت نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس کو ایک نقطہ سائڈ پہ ذہن میں آ گیا کہ بہت سارے لوگ اس وقت ہسٹری کو فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فضیلت امام علی علیہ السلام سے لے لی جائے. اس کے لیے مختلف ہتھکنڈے ہیں, کچھ جو ہے وہ جو اغیار ہیں وہ ریسرچ کے نام پہ آتے ہیں اور وہ آ کے اپنی بات کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے ثابت کریں کہ یہ ایک فیلسی ہے, یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو حقیقت نہیں رکھتی, حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. اور کچھ اپنے نادان دوست, مثلا جب وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ظہور اور ظہور پر نور, تو اکثر سادگی میں, ظاہر ہے وہ تو اپنے خلوص اور محبت میں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نادانی میں اس چیز کو, اس فضیلت کو خدا نہ خواستہ ان کے اس جملے سے امام علی علیہ السلام سے لیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں معصومین کا تو ظہور ہوتا ہے, ان کی ولادت تو ہوتی نہیں ہے, تو کون سا کعبہ, کون سی بی بی فاطمہ بنت اسد, ان کا کعبے کے اندر جانا, وہاں پر رکنا, دیوار کا شکاف ہونا, یہ سب تو اب دیکھیں 100 سال 50 سال 150 سال کے اندر ایک بڑا چینج آ سکتا ہے اگر ہمارے مومنین اس کی طرف توجہ نہ کریں. تو امام کی ولادت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. پھر امام جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ رسول اللہ کے ساتھ جب گلیوں میں سے گزرتے تھے اور بچے جو کہ مشرکین اور کفار اپنے بچوں کو ورغلا کر بھیجتے تھے کہ رسول اللہ کو جا کے پتھر مارے, اذیت دیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک بڑی خوبصورت سیرت ہمارے سامنے آتی ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہے. وہ سیرت یہ سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ ان بچوں کا جواب نہیں دیتے تھے. ظاہر ہے رسول اللہ گرون اپ تھے, ان کی تو ایج زیادہ تھی, اب وہ بچوں سے جھگڑا تو نہیں کریں گے, لیکن وہ بچے جو اذیت کرنے کے لیے آتے تھے کفار کے, ان کا جواب کون دیتا تھا؟ روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام اٹھا کے وہ پتھر, ہر وہ پتھر جو رسول اللہ کی طرف پھینکا جاتا تھا, رسول کا دفاع کرتے اور وہ پتھر اٹھا کے واپس ان بچوں کی طرف پھینکتے تھے. خود بھی بچے تھے, یعنی اپنی بچپن سے رسول اللہ کے مدافع ہیں. ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اور سم ٹائمز ہمارے کچھ اپنے دوست بھی اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ولایت کے اوپر حملے ہو رہے ہوں اور ولی خود اپنا دفاع نہ کر رہا ہو تو کیا ہمیں دفاع کرنا یا نہیں کرنا؟ تو ہم چاہیں گے کہ یہاں سے اس طرف بھی توجہ مبذول کر سکے کہ امام علی علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر وقت ہر دور میں ہر سچویشن میں ولی خود آگے اپنا دفاع پہلے کرے. اسی طرح بی بی زہرا سے
میں بالکل اسی طرف ہی میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ علی علیہ السلام کی اس سیرت جو ہے یہ نتیجہ دے رہی ہے کہ ولایت بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خداوند متعال نے اس کو حفظ کرنے کے لیے بہت سارے وسائل اور راستے طے کیے ہیں. اور ہمارے آئمہ نے بھی دکھایا کہ جیسا کہ امام علی علیہ السلام کے خود ایک معصوم شخصیت ہیں, لیکن جب اس زمانے کا ولی خطرے میں آتا ہے تو
قیام کرتا ہے. اسی طرح بی بی زہرا سے
اسی طرح بی بی کہنا ہے. تو ولایت جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. موضوع چونکہ لمبا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک بریک لے لیں چھوٹی سی, اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, آپ کے سامنے ایک کلپ نشر کیا جائے گا رہبر معظم کا, جس میں وہ امام علی علیہ السلام کے اس گوشہ نشینی کو تحلیل کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں حقیقت کیا تھی. اس کو ملاحظہ کیجئے. جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے ہم دوبارہ اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں.
این که میگویند علی خانه نشین شد دروغ است. علی یک روز هم خانه نشین نشد, یک روز هم از فعالیت اجتماعی دست نکشید. علی یک روز هم با جامعهش, با انقلابش, با امتش که امت او بود چون امت پیغمبر بود, قهر نکرد. از کار کناره گرفتن, زود رنج بودن, دل نازک بودن, از حوادث و رویدادهای کوچک فوراً رنجیدن و زبان به داد و بیداد گشودن از شأن علی پایین تر بود و علی دامانش به اون آلوده نشد, کار کرد.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہماری بحث چل رہی تھی سیرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں, اور آغا شیخ علی امام علی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار کو بیان کر رہے تھے, اور دو دور آپ نے بیان کیے. ایک ان کا جو پیدائشی دور ہے, پیدائش جب ہوئی امام علی علیہ السلام کی, اور دوسرا جو ہے وہ ان کا نوجوانی کا جو مرحلہ تھا.
ابھی ہم پیدائش اور نوجوانی کو ایک ساتھ لے کے آئے تھے. اب ہم جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ جب جوان ہو گئے امام علی علیہ السلام, تو اس وقت اگر ہم امام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اسلام اور رسول اللہ کے دفاع کے لیے ہر وقت میدان میں حاضر رہے. پھر ہمیں نظر آتے ہیں غزوات, غزوہ بدر نظر آتا ہے, غزوہ احد نظر آتا ہے, غزوہ خندق نظر آتا ہے, آگے جائیں تو فتح مکہ ہمیں نظر آتی ہے, اسی طرح جنگ خیبر نظر آتی ہے, ہجرت نظر آتی ہے. یہ ساری چیزیں امام علی علیہ السلام کی, ظاہر ہے کہ ناظرین بھی بہت دفعہ سن بھی چکے ہیں, انشاءاللہ ناظر ہیں, صرف ایک اس کو ریویژن کے حوالے سے. پھر بی بی کے ساتھ امام علی علیہ السلام کا ازدواج کا مرحلہ آتا ہے, اور پھر حسنین کا دنیا میں آنا, اور یہ سب مراحل آتے ہیں. یہ امام کی جوانی ہے. 9 سال جو شادی کے تقریباً رہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت سے پہلے, اس میں رہبر معظم کے مطابق تقریباً 60 وارز ہوئی ہیں, 60 جنگیں, جس کے اندر امام علی علیہ السلام خود جو ہے انہوں نے شرکت فرمائی. اور اس سے رہبر معظم نے کچھ جو ریزلٹس ہیں اور کچھ نتائج ہیں وہ ڈیڈیوس کیے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے آپ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا کردار دیکھیں, کیونکہ امام علی علیہ السلام تو وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ تو جنگوں میں تھے, ٹھیک ہے, وہ تو اسلام کا دفاع کر رہے تھے, ان کے لیے تو ایک زیادہ امپورٹنٹ چیز موجود تھی, اب ان بچوں کا کون پرورش کرے گا؟ تو یہاں پر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کی پرورش کی کہ ہمارے پاس نتیجہ ہے امام حسن و حسین. پھر اسی جگہ پر رہبر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ وہ تو معصوم تھے, ان کو تو تربیت اور پرورش اور ان چیزوں کی ایز سچ ضرورت نہیں تھی جس طرح ہمارے بچوں کو ضرورت ہے. تو خود رہبر معظم کہتے ہیں کہ حضرت زینب ان کے بارے میں کیا خیال ہے, آیا وہ بھی اسی طرح ائمہ کی طرح معصوم تھی کہ امام امامت کے منصب پہ تو فائز نہیں تھی؟ تو آپ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی سیکریفائس اور ان کی آپ تربیت دیکھیے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ ایک اس طرح کا گلدستہ تیار ہوتا ہے کہ جس نے آج بھی جس کی مہک جو ہے اس سے پوری امت مسلمہ وہ مہک رہی ہے. تیسرا دور جو ہے ہمارے پاس وہ امام علی علیہ السلام کا رسول اللہ کی وفات کے بعد کا ہے, جس کے اندر ہم 25 سال اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ 25 سال, اور اکثر کہا جاتا ہے کہ امام نے خاموشی اختیار کی. تو اس میں جیسا کہ ناظرین میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے, آپ علماء حتماً اس چیز کو جانتے ہیں کہ خاموشی لا تعلقی کے معنی میں نہیں ہے. خاموشی ایک مصلحت کے تحت امام کا اسلام کے دفاع کے لیے اور حکومت اسلامی کے دفاع کے لیے اپنے دعوے کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے, یعنی دعوے خلافت کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اسلامک یونٹی کی فضا قائم کرنا تھی. یہ امام علی علیہ السلام کی وہ قربانی تھی جو 25 سال کے اوپر محیط ہے, اور اس میں امام علی علیہ السلام جو کہ تلوار اٹھا سکتے تھے انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. یہاں پر کچھ مورخین نے لکھا کہ علی علیہ السلام کی جو ایج تھی وہ اصل میں زیادہ ہو گئی تھی اس وقت تک, کہ جب خیبر کا زمانہ تھا اس وقت امام جوان تھے, تو جوانی کی وجہ سے وہ بہت جو ہے شجاع بھی تھے, سب کچھ تھے, ایج زیادہ ہو گئی تھی, اس لیے انہوں نے یہ پہلے 25 سال جو تھے رسول اللہ کی وفات کے بعد اس میں تلوار نہیں اٹھائی. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس 25 سال میں ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ امام نے تلوار نہیں اٹھائی, تو جب امام خلیفہ بنے اس کے بعد 3 جنگیں کی امام نے,
اس وقت عمر اور زیادہ ہو گئی,
وہ تو اور زیادہ ہو گئی تھی, سن رسیدہ ہو گئے تھے. بس وہ مصلحت اسلام کو بچانے کے لیے تھی جہاں پر امام نے حکومت اسلامی کو بچایا. اور آخری جو دور ہے وہ امام علی علیہ السلام کا ایک خلیفہ کے عنوان سے ہے کہ امام خلافت کی مسند پر تشریف فرما ہوئے, اور اس میں غالباً 4 سال اور 8 مہینے یا 4 سال 9 مہینے روایات میں آتا ہے کہ امام کو حکومت کرنے کا موقع ملا, اس سے پہلے کہ آج کی شب آ جائے. اور ابن ملجم جو ہے وہ ایک ضربت امام علی علیہ السلام کو لگائے کہ جس کے نتیجے میں امام کی شہادت.
بہت شکریہ آغا, بہت اچھا ہوتا ہے کہ ادوار میں تقسیم کرنا ایک شخصیت اور ایک امام معصوم کی زندگی کو مطالعہ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. آغا صاحب, آپ نے انتہائی ایک بہترین خط جو ہے امیر المومنین کا, اس کے اندر سے بعض اخلاقی دروس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے. آج کی رات میں ظاہر سی بات ہے مناسبت بھی یہی بنتی ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کی زبان سے جو ہے وہ اس قسم کے دروس کو سنیں. تو وہ سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا اس کو جاری
جی, اس میں امام علی علیہ السلام جو ہے وہ ایک باپ کی حیثیت سے بیٹے کو یہ نصیحتیں جو انجام دے رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایج ہے, یہ جو عمر ہے, یہ ختم ہونے والی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی ایک نا, کیونکہ جب امام غالباً یہ بیان کر رہے ہیں تو امام 60 سال تقریباً جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. اب وہاں پر ایک روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر رات کو ایک فرشتہ جو ہے نا وہ آسمان سے ایک ندا جو ہے وہ دیتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جو 20 سال والے ہیں, جو 20 سال کے لوگ ہیں, ان کو کہتا ہے کہ اپنے کاموں میں, اپنے عمل میں جو ہے وہ مواظب رہو, یعنی اپنی رفتار کو جو ہے وہ دیکھو کہ کیا کر رہے ہو. یعنی ایک 20 سال والے کے لیے آواز آتی, ایک 30 سال, اے وہ جو تم 30 سال والے ہو, یہ نہ ہو کہ دنیا تمہیں دھوکہ دے دے. پھر آواز آتی ہے 40 سال والوں کے لیے کہ تم نے خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے کیا مہیا کیا ہے, کیا تم نے پیچھے اپنے سے پہلے جو ہے وہ بھیج دیا ہے. پھر 50 سال والے کے لیے آواز آتی ہے کہ تم اپنی موت کے لیے تیار رہو, موت تمہاری آنے والی ہے. پھر 60 سال والے کے لیے آ رہی ہے کہ تمہارا خدا کے پاس جانا جو ہے وہ بہت نزدیک آ گیا ہے. پھر 70 سال والے کے لیے آواز آتی ہے کہ تمہیں ندا دی جا رہی ہے, تم جواب کیوں نہیں دیتے. پھر 80 سال والے کے لیے آواز آتی ہے کہ تمہاری ایج کا جو ہے وہ آخری حصہ آ گیا ہے اور تم ابھی تک غافل ہو. تو بہرحال اس وقت یہ امام تو خیر امام ہے, معصوم ہے, لیکن ظاہر ظاہری لبادے کے اندر ہیں اور ایک ظاہری ساری چیزیں تعلیم دے رہے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو دیکھیں, مطلب میں کون سے اس حصے کے اندر ہوں. اگر میں 40 سے اوپر ہوں, یعنی 50 کے نزدیک جا رہا ہوں, تو اب میں نے کیا مہیا کیا ہے. یعنی میں خود جب یہ روایت پڑھ رہا تھا, تھوڑی دیر کے لیے ایک اسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹک ہو گیا, ساکت ہو گیا کہ میں نے کیا بھیجا ہے خدا کی بارگاہ میں. یعنی کیونکہ دیکھیں موت جو ہے, موت بتا کے تو نہیں آتی ہے, اور یہ صفت بھی بتائی گئی ہے. ایک اور جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ روایت میں کہ مومن جو ہے وہ خود جو شیعہ ہے در قرار ہے, روایت میں ہے کہ اگر اس کی موت حتمی نہ ہو, یعنی لکھی بھی نہ ہو, تو وہ زیادہ مشتاق ہے کہ خدا کی بارگاہ میں چلا جائے. یعنی اب دنیا سجن و مومن ہے, ویسے بھی دنیا جو ہے وہ زندان ہے, یعنی وہ تو اڑنا چاہتا ہے. کیا میں واقعا میں ہوں ایسا؟ کیا میں ایسا سوچتا ہوں؟ اور آج کی رات تو شب قدر رات ہے. آج کی رات تو وہ رات ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی مغفرت کرو, تم جتنی دعا مانگ سکتے ہو, نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کے لیے مانگو. اور جو بہترین دعا ہے وہ یہ مانگو کہ تمہیں جو ہے وہ اصحاب نار سے جدا کیا جائے. جیسے ہم دعا جوشن کبیر بھی پڑھتے ہیں, خلصنا من النار یا رب,
بار بار تکرار کرتے ہیں.
ہاں, بار بار. اصل جہنم کی آگ تو ایک ظاہر ہے, باطن اصحاب النار ہے, کہ وہ جو دشمن ہے اہل بیت ہیں, جو دشمن رسول تھے, جو دشمن مولا کائنات تھے, اصل ان سے جدا کرے اور ہمارا نام جو ہے وہ اپنے اصحاب میں جو ہے وہ لکھا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی رات ہم مولا کائنات کے ان جملوں سے اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ خدا کے قریب کر سکتے ہیں.
بالکل, انسان یعنی اپنا اپنا محاسبہ کرے. جس طرح آپ نے روایات میں بیان کیا کہ ہر عمر کے بندے کو ندا ایک خاص آتی ہے, اور ندا سے مراد بھی یہی ہے کہ ظاہری بات ہے انسان اس دنیا کو جب دیکھ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ 20 سال کی عمر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, 30 سال کی عمر والوں کے ساتھ. مثلا بعض اوقات کہتے ہیں کہ انسان قبرستان کو یاد رکھے. کیوں یاد رکھنا ہوتا ہے؟ کیونکہ انہی چیزوں کو دہرانا ہوتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ ہم نے جانا ہے. ہوتا
یہ خود امام کے اسی کے اندر ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی موت کو یاد کرنا. موت کو یاد کرنا, آپ کہیں گے بھائی موت تو سب کو پتہ ہے, موت کو یاد کرنا یعنی موت کو حکمت کے ساتھ, یعنی بالکل ایسے کہ جیسے آپ کسی ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں لوگ خوش ہیں, جہاں خوش بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشحالی ہے, اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص آئے گا اور آپ کو 5 ضربے لگائے گا, شدید قسم کے ضربے, تو آپ اس وقت آپ کتنے محتاط رہیں گے اس دعوت کے اندر بھی کہ مجھے حادثہ پیش آنے والا, تو مجھے کوئی گارنٹی ہے کہ میں یہاں سے اٹھ پاؤں گا؟
بالکل,
میں یہاں سے اٹھ کے باہر جا پاؤں گا اسٹوڈیو سے یا میری زندگی؟ تو پھر میں کیسے موت کو یاد کر رہا ہوں؟ موت کو یاد کرنے کا مقصد یعنی واقعا انسان حقیقت کے ساتھ مر کو حقیقی کو یاد کرے, اس قبر کو یاد کرے, اور وہ تمنی رہے کہ جو اولیاء خدا تھے ان کے لیے موت جو تھی وہ خدا کے قرب کے لیے تھی. یعنی وہ تو چاہتے تھے
کہ جو ہے وہ پل کی حیثیت ہے نا موت اولیاء کے لیے, کہ وہ اس جیسے آپ نے مثال دی کہ سجن ہے, زندان ہے, موت ان کے لیے آزادی کا پروانہ ہے.
بالکل, تو وہ کیفیت بھی اپنے اندر انسان واقع پیدا کرے کہ جس طرح استاد سعید سپت جعفر خدا ان کے درجات کو بلند کرے, وہ کہتے تھے کہ میں تو چلا ہوں علی سے ملاقات کو, تو واقع یہ حقیقت, لیکن کیا میرے اعمال میرے عمل ایسے ہیں کہ میں واقع حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروں؟ کسی نے میں پڑھ رہا تھا کہ مولا جو ہے وہ آپ مشکل میں آتے ہیں, مشکل تو خدا میرے پر مشکلیں ڈال, کسی نے بہرحال, لیکن میں نے کہا کہ ہم اس کو اس زاویے سے کیوں نہیں دیکھتے کہ مولا تو مشکلوں کو حل کرتے ہیں, تو میں کیوں نہیں کسی مشکل والے پہ پہنچوں کہ وہاں مولا بھی آئیں گے اور میں بھی اس میں مدد کروں, میں بھی اس کی مشکل کو. کتنی دنیا میں مشکل
ہے, یہ مولا کے قریب ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے. ایک مرتبہ میں منتظر ہوں کہ مولا آئے میرے پاس, اور دوسری مرتبہ یہ کہ جو مولا کام کرتے ہیں میں انہی کی پیروی کرتے ہوئے وہ کام
انجام دوں.
اور آج کل کے زمانے میں جیسا کہ یہ کرونا وبا آئی ہوئی ہے, یہ دونوں چیزیں واضح طور پہ ہر ایک نے لمس کرتی ہیں.
بالکل,
بہت سارے لوگوں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور وہاں پر ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جا کے کہ جب انسان کے لیے ساری امید کی کڑیاں ختم ہو جاتی ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے, اور پھر کیا لذت نصیب ہوتی ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ خدا تو ہے مجھے بچانے والا. اور دوسری بات یہ کہ امام علی علیہ السلام کا یہ تذکرہ بہت خوبصورت آیا، میں اس پہ اشارہ کرنا چاہوں گا اگر اجازت دیں آپ کہ بہت سارے اس کرونا وبا کی وجہ سے ممکن ہے مشکلات کے شکار ہوں گے، تو ہم علی علیہ السلام کی اس مشکل کشائی کی صفت کو اگر ہم اپنے اندر لے کر آئیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جو کوئی بھی مشکل میں مبتلا ہے، ہم علی علیہ السلام کی اس صفت کو اپنے اندر لے کر اس مشکل کو برطرف کریں ان کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، جو بھی آپ کا ہمسایہ اور اس طریقے سے موجود ہے.
ہمارے پاس روایات میں وارد ہوا ہے کہ مومن اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس علماء اخلاق کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے یہ ایک فرصت ہے، یہ ایک اپرچونیٹی ہے. کس چیز کی اپرچونیٹی ہے؟ مطلب جو ہم نے آپ کو پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا یہیں پہ پروگرام میں، کہ وہ صفات اپنانے کے لیے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ جو خداوند متعال کے اندر پائی جاتی ہیں، وہی رحمانیت جسے آپ نے ابھی مشکل کشا ہونے کی طرف ذکر کیا، یہ صفات ہماری ذات کا حصہ بن جائے کہ ہم اپنے آپ کو مسئول اور اپنے آپ کو رسپانسبل فیل کرنا شروع ہو جائیں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے خداوند متعال نے، جسے رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ خدا نے ایک ٹیسٹ بھیجا ہے، کرونا انسانیت کے لیے ٹیسٹ ہے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے ٹیسٹ ہے.
اکثر آپ کی باتوں سے ایک نقطہ یاد آ گیا، چاہوں گا تھوڑا روشنی ڈال دیں، کیونکہ آپ جس خط کے بیان کر رہے ہیں وہ نہج البلاغہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا مختصر سا نہج البلاغہ پہ گفتگو فرما دیں تاکہ توجہ رہے کہ امام علی علیہ السلام کے جن کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کو ہم اپنا ولی مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، تو ان کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اہمیت دیں.
دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم وہی ہے کہ ظاہر سے بیان کرنا بڑا آسان ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہ لے تو بھی بڑا آسان ہے، لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ تاریخ میں اتنے لوگ امام علی علیہ السلام کو جانتے تھے مگر کتنے لبیک کر پائے، یا کتنے ان کے قریب آ پائے، یا کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کو ان کے اوپر فدا کیا؟ ایسے بہت سارے واقعات آج شب ضربت کے اور ان ایام میں جو گزر رہے ہیں، جو امام کی ملاقاتیں اس کے اندر بھی ایسے عجیب سے واقعات رونما ہوئے، ملاقاتیں ہوئیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے، میں اس بات کو کہ عنایت جو ہوتی ہے، خود کرم جو امام علیہ السلام کرتے ہیں، ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کی ناظرین کی خدمت میں آیت اللہ باقر الصدر کا بیان کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب نجف میں تھا، نجف میں ہی ادارے تدریس کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے، تو جو مجھے صبح درس پڑھانا ہوتا تھا تو میں ایسا کرتا تھا کہ رات کو حرم جا کر اس درس کو ریپیٹ کرتا تھا، یعنی ایک دفعہ سے اس کو دیکھتا تھا اور خود سے دیکھتا تھا کہ میرے اندر میں نے بیان کرنا ہے تو میں اس کی پریکٹس کر لوں. تو کہتے جب میں وہ حرم میں بیان کرتا تھا تو ہر اس کا ایک گوشہ، یعنی ہر ایک حصہ میرے لیے ایک نیا جو ہے وہ ایک حکمت کا دروازہ کھلتا تھا، یعنی گویا ایک موضوع سے میں دوسرے موضوع کے اندر جاتا تھا، اور میں آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ یہ ایک خاص جو ہے وہ کرم ہو رہا ہے یہاں پڑھنے. پھر کچھ عرصے بعد کچھ ایسا میرے ساتھ ہوا کہ میرا وہ جو روٹین تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا اور میں نہیں جا پایا اور بالکل رہ گیا. تو کچھ دن گزرنے کے بعد ان کی کوئی فیملی میں کوئی خاتون تھی، ان کے گھر پہ آئیں اور انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں مولا کائنات کو دیکھا ہے، اور وہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے کہوں کہ باقر کو کہو کہ ہم کیوں نہیں آ رہا راتوں کو اور اپنا درس ہمیں سنانے کے لیے. تو وہ کہنے لگے کہ میری حالت ایسی عجیب سی ہو گئی کہ یعنی اتنی مطلب میرے لیے تو ایک مطلب ایک سادی سی بات تھی کہ جاننا اور رپیٹ کرنا، لیکن امام اتنی عنایت کر رہے ہیں اتنا زیادہ. تو اب یہ جو کام ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بہرحال نہج البلاغہ پڑھنا، کلام امیر پڑھنا، تو پہلی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کہوں گا کہ ولایت جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. ولایت پرائس مانگتی ہے، ولایت قیمت مانگتی ہے. خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شیعوں سے جو تقاضا کر رہے ہیں ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ولایت کے لیے بذل کرو، یعنی خرچ کرو، مہیا کرو. اب کیا خرچ کرو؟ وہ پیسہ ہے پیسہ خرچ کرو، اسٹیٹس ہے اسٹیٹس خرچ کرو، قلم ہے قلم خرچ کرو، زبان ہے زبان یعنی کچھ بذل کرو ولایت کے لیے. یہ پہلا انتظار ہے امیر المومنین علیہ السلام کا شیعوں سے. تو پہلا اب بذل کیا ہے کہ میں کلام امیر تو پڑھوں، دیکھیں میری زندگی مطلب میں یہ ٹوٹے پوٹے سے میں نے تو جو آپ کی ذمہ یہ تو خیر آیت اللہ شمس الدین نے جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے وہ حضرت علی السلام کی جو شان میں فضیلت میں تین جلد لکھی اس میں سے بہرحال میں نے تو اسی میں سے کچھ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کیا لیکن واقعا ان علماؤں نے جو کام کیا اور حتیٰ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرم ہوتا ہے کہ جب انسان اس میں جاتا ہے حتیٰ یہ جرداق مسیح کے بارے میں ہی غالباً ہے کہ اس کو جب نہج البلاغہ جو ہے وہ بیسیکلی کسی مسلمان دوست نے گفٹ کی تھی مگر اس نے ایسی بس یوں اٹھایا اور کھولا اور یہ دیکھ کر چلا گیا پھر یہ کسی کانفرنس میں گیا تو وہاں پر ایک کانفرنس میں ہوتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ کون سے عناصر سے پیدا ہوئی ہے تو اس نے بھی پانی سے ہوئی ہے اور ان سارے عناصر سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہ وہ تو اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے یہ بات کہیں پڑھی تھی تو یہ جب اس کو متوجہ ہوا کہ وہ ایک کتاب اس کو کسی نے دی تھی تو یہ وہاں گیا اور اس نے دیکھا نہج البلاغہ میں امام علی نے کتنے سال پہلے یہ بات کہی کہتے ہیں اپنی زندگی میں اس نے 300 سے لے کے 400 دفعہ تک نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا میں اپنے آپ سے کہوں میں دوسری اور سے کہنے کے لیے لائق ہی نہیں ہوں میں نے کتنا جو موضوعاتی ہے میں تو مطالعہ کرتا ہوں میں نے کتنا مطالعہ کیا ظاہر ہے جب کلام ہاں وہ کرتا ہے جب کلام امیر میرے وجود میں پیوست نہیں ہے تو میں کس علی کا دم بھر رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ مثلا اب آپ ہر آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے لیکن کم از کم انسان اپنی زندگی میں کچھ تو تھوڑا بہت انسان جو ہے وہ کھولے تبرک کر لے تھوڑے موضوعاتی علماؤں نے کام کیے ہیں تفسیر لکھی ہیں آیت اللہ مکارم شرازی کا میں خیال میں شاید اردو میں بھی ترجمہ پیام نہج البلاغہ سے ہے آپ یہ دیکھیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے علامہ تقی جعفری جنہوں نے شاید 16 جلدیں یا 15 جلدیں کی تھیں لیکن ان کا ناقص رہ گئی میں نے ایک آدھ دفعہ کسی دوست کے پاس تھی تو میں نے اس کو دیکھا اور پڑھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا علامہ تقی جعفری کا جو گفتگو آپ کو پتا ہے کہ فلسفہ پھر اتنے بڑے فلاسفر تھے مگر ان کے اوپر عنایت کس کی تھی وہ ایک واقعے کی جو ان کے بیٹے نے بیان بھی کیا کہ شاید یہاں وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ خود مولا کائنات نے جو ہے وہ اپنے وجود کی تجلی جب ان کے اوپر کرائی تو ساری زندگی علی علی کرتے رہے یا علامہ امینی کو دیکھ لیں آپ کہ کس طرح جو ہے وہ تو اب یہ تجلی تبھی ہوگی کہ جب ہم کچھ بذل کریں گے کچھ خرچ کریں
کم سے کم ہم نہج البلاغہ کو جو ہے وہ مطالعہ کریں اس میں پورا منشور ہے وہ ہماری تمام زندگیوں کے اندر جو ہے وہ منشور ہے
اس میں ایک چیز اگر
چونکہ وقت میں کمی ہے سوال کی طرف چلتے ہیں اگر اہم نقطہ ہے تو بیان
کر جی اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نہج البلاغہ کی اہمیت اس سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو جاننے کی ایک اس کے اندر خواہش ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے اگر ہم امام علی علیہ السلام سے سچ میں محبت کرتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور جاننے کے لیے بہترین جو ہمارے پاس سرمایہ موجود ہے وہ نہج البلاغہ ہے خود امام کا کلام ہے اور خدا نہ کرے کہ جس طرح شہید مطہری نے ایک طرف ہماری توجہ دلانے کے لیے سخت جملہ بولا ہے شہید مطہری فرماتے ہیں اور اس کو میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج امام علی علیہ السلام جیسے کہ امام خود تھے اس طرح سے پریزنٹ کر دیے جائیں تو بہت سارے شیعہ ان کو امام ماننے سے انکار کر دیں گے They will be standing on the other side of the
fence.
کیونکہ ہمارے ذہن میں ہر ایک کے ذہن میں ایک خود کی شخصیت ہم نے بنائی ہے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے سوال کی طرف اگر
جی ہاں بالکل بہت شکریہ آغا صاحب چونکہ وقت کے دعوے میں مجائش نہیں ہے اس لیے اس موضوع کو آگے نہیں بڑھا رہے نہج البلاغہ ایک پورا دریا ہے کہ سمندر ہے اس کے اندر جو ہے غوطہ ور انسان واپس ہی نہیں آتا کہ کس طریقے سے اس کو بیان کرے آغا صاحب جیسا کہ ابھی امام علی علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی تھی نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے تو امام علی علیہ السلام نے ہمارے شیعوں کے حوالے سے کیا صفات بیان کی ہیں یعنی کون سی ایسی صفات ہونی چاہیے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم شیعان علی ہیں
سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس احادیث میں وارد ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ علی و شیعتہ ہم الفائدون صحیح ہے کہ علی اور علی کے شیعہ یہ جو ہے وہ کامیاب ہے یہ جو ہے وہ سکسیسفل ہے یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا
یبغضک الا منافق
تو اب آپ دیکھیں کہ کون امام علی علیہ السلام سے محبت رکھے گا جو مؤمن ہوگا کون امام علی علیہ السلام سے بغض رکھے گا جو منافق ہوگا یہاں تک ہمیں کلیئر ہو گئی یہ باتیں اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کی اتنی زیادہ منزلت ہے کہ اس کو مؤمن کہہ رہے ہیں کون رسول اللہ کی زبان سے ہو رہا ہے کہ مؤمن ہے یہ شخص تو اب اس کے لیے ظاہر ہے کوئی پری ریکوزٹ ہوگا کسی صرف ایک خاندان میں پیدا ہونا تو گارنٹی نہیں ہو سکتی اس چیز کی کہ آپ مومن ہو جائیں گے, اور آپ اس خاندان میں پیدا نہیں ہوئے تو آپ یا ایک ملک میں پیدا نہیں ہوئے تو آپ جو ہے وہ منافق ہو جائیں گے. بس ان کی طرف جو جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو خود معصومین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ سب سے بڑی چیز, سب سے اہم چیز کیا ہے ایک شیعہ کے لیے کہ وہ شیعہ بننے کے لیے اس چیز کو اپنے اندر ایجاد کرے. وہ ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ اوبیڈینس, اطاعت, کہ وہ مطیع ہو کس کا؟ لامر مولا, کہ اپنے مولا کے حکم کا مطیع ہو. اب وہی نہج البلاغہ, جس طرح ہمیں کہاں سے پتہ لگے گا مولا کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ مولا کے کلام سے پتہ لگے گا, ہمارے پاس احکام سے پتہ لگے گا, جو انہوں نے ہمیں فقہ دیا اس سے پتہ لگے گا کہ یہ چاہتے ہیں میرے سے وہ. بس اس کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے, پھر اس پہ عمل کرنا بھی. تو یہ اوبیڈینس پہلی چیز ہے. دوسری یہ کہ ہمیں ایک چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے معاشرے میں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ کا جو ہدف تھا, جو گول تھا, وہ کچھ اور تھا, اور آئمہ کے شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا ہدف شاید کچھ مختلف ہو چکا ہے. یعنی اس کے اندر سنکرونائزیشن نہیں ہے. اگر امام جو ہدف رکھتے تھے خود اس دنیا کے حوالے سے, خود اپنی ولایت کے حوالے سے, آیا آج کے شیعہ کا بھی وہی ہدف ہے؟ اس ہدف کو امام کے ہدف کے ساتھ سنک اپ کرنا بہت ضروری ہے. اب وہ امام کا ہدف کیا تھا, وہ امام کی درد کیا تھے, امام کی پینز کیا تھی, امام کس لیے جو ہے وہ اتنے, اگر نہج البلاغہ میں ہی ہم دیکھیں امام سے جو روایات آئی ہیں تو امام نے وہاں پر بہت دفعہ جو ہے وہ ملامت کی ہے ایسے لوگوں کے کہ جو امام کے ارد گرد تھے. دیکھیے ایک دفعہ ہوتا ہے اب دشمن سے تو ہر بندہ جو ہے وہ بیزاری کا اعلان کرتا ہے اور بیزاری کا اظہار کرتا ہے, لیکن اپنوں سے تو انسان بہت ہی ایک خاص نہج پہ جا کے اس چیز کا اظہار کرتا ہے. مولا امیر المومنین نے اپنوں سے اس بیزاری کا اظہار کیا, یہ جو اپنے امام کے ارد گرد تھے جس میں کوفی تھے بہت سارے. یہ کیوں, کن صفات کی بنیاد پہ امام نے ان کے اوپر تنقید کی, ان کو دیکھنا چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا معاشرے میں آج وہی صفات تو نہیں ہے؟ کیا آج وہ جو امام علی علیہ السلام کے حواری بنتے ہیں, مولائی بنتے ہیں ہم سارے کے سارے, کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس راہ کے اوپر ہیں, لیکن کیا ہمارے اندر وہ صفات تو نہیں ہے؟ یہ ایک دوسری چیز ہے. تیسری یہ کہ شیعہ کا فوکس کیا ہونا چاہیے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, اس دفعہ پھر عرض کرتے ہیں, آغا نے بھی اس دفعہ ابھی اشارہ کیا کہ ولایت مداری, کہ اصل جو امام ہے, جو ولی ہے یا ولی کا نمائندہ ہے, زمانۂ غیبت میں ظاہر ہے کہ ہم ولایت فقیہ کی طرف رجوع کریں, اس کی ولایت مداری جو ہے اس کے بغیر ہم کسی بھی سٹیج تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی ہم ایسے ہیں کہ بالکل گول گول خود سے گھومے جا رہے ہیں, یعنی ہماری کہیں پہ بھی پروگریشن نہیں ہے, ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیں الحمدللہ پوری دنیا کے اندر وہ لوگ کہ جنہوں نے ولی کے فرمان کے مطابق, ولی کی خواہشات کے اور اس کے ویژن کے مطابق عمل کیا, وہ الحمدللہ آج دنیا میں سر بلند بھی ہیں. یعنی وہ کبھی جو ہے اسپیس کے اندر, وہ ٹیکنالوجیکلی آپ دیکھیں, یا آپ اسی طرح سے دشمن کے حربوں کے حوالے سے دیکھیں کہ دشمن ان کے تک پہنچنے تک ناچار ہو جاتا ہے. کیوں؟ ولی کی وجہ سے. یہ ولایت کی برکات ہیں. اسی طرح عبادات, بالخصوص جوان جو ہے وہ اس چیز کے اوپر خاص توجہ دیں. یعنی اکثر ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن عبادات کی طرف سے ہم جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آئمہ کے نقش قدم پہ نہیں چل پاتے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ چلیں. اور آخری پھر یہ ہے کہ امام کے لیے قربانی. دیکھیے ہم پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اگر آئمہ کی, ہمیں ہر جگہ پر یہ نظر آئے گا کہ وہ اصحاب کے جو آئمہ کے ساتھ تھے انہوں نے قربانی دی. یعنی پہلے امام سے لے کے آپ امام زمان علیہ السلام کی غیبت تک آ جائیں, انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی تھا. بس اگر آج کے دور میں ہم امام زمان علیہ السلام کا شیعہ اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قربانی دینی ہے. بالکل. کس فرنٹ پہ دینی ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے خدا نے آپ کو کیا دی. جس طرح بزل کی آغا نے جو بہت خوبصورت جو ہے وہ بات کی کہ اگر آپ کو نطق دیا ہے آپ بات کر سکتے ہیں, بات کیجئے. آپ کو قلم دیا ہے, قلم یوز کر سکتے ہیں, وہ کریں. سوشل میڈیا ہے, اس پہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں آپ, وہ کریں. اپنے وظیفے کو انجام دیں. مال دیا ہے, مال خرچیں, خدا کی راہ میں مال خرچیں, دین کی سربلندی کے لیے مال خرچیں. ان تشخیص کے مطابق مال خرچیں کہ جہاں پر دین کو ضرورت ہے, نہ کہ یہ جہاں پر میرے مثلا خاندان کو یا میرے رشتہ داروں کو مجھے دکھانے کے لیے خرچنا ہے. خدا نہ خواستہ انشاءاللہ ان کو دکھانے کے لیے نہ خرچیں. قربانی دیں خلوص کے ساتھ. یہ ساری جتنی ہم نے چیزیں مینشن کی ہیں اس کو اگر آپ نے ریپ کرنا ہے تو وہ اخلاص کے اندر ریپ کریں. یعنی عبادت بھی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, بتانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. قربانی بھی کسی کو دکھانے اور بتانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, خالصتاً خداوند متعال کے لیے اور اپنے زمانے کے امام کی خوشنودی کے لیے کام انجام.
بہت شکریہ. یعنی یہ چیزیں بہت ضروری تھی کہ ہم بیان کریں آج کی اس رات کے اندر. آ سب
ضربت کے بعد کے حالات اس پر روشنی ڈالیے، اور چونکہ پروگرام کا آخری وقت ہے تو چاہوں گا کہ اس کو ربط مصائب بھی کیجیے تاکہ مومنین مستفید ہو سکے.
جی بالکل، یہ ضربت کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کی رات یعنی صبح کے ٹائم پر جو امام کو ضربت لگی، اور امام جو ہے وہ اپنے اس حالات اور کیفیت سے روایات بتاتی ہیں کہ امام پہلے رمضان کے بعد سے ہی منتظر ہیں، گویا کبھی امام حسن سے پوچھتے ہیں، کبھی امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی رات ہو گئی ہے. بہرحال رات تک پہنچتے ہیں اور قصہ جو ہے وہ مختصر کہ آج کی رات بھی گزرتی ہے. میں پہلے ایک حصہ بیان کر لوں، پھر اس میں آخری جب وقت مجھے بتا دیجیے گا کتنا رہ گیا تو میں اس حساب سے اس کو کمپائل کر دوں گا. کہ امام نے ضربت کے بعد بھی جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہیں، اس میں مقاتل بیان کرتے ہیں مختلف لوگوں سے امام کی. پہلی جو گفتگو ہے امام کی ضربت کے بعد سے وہ خود اس شخص سے ہے جو اشک الاشکیاء ہے، جس نے امام کو ضربت لگائی. امام نے اس وقت اس سے یہ کہا کہ مگر میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا، مگر میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، مگر میں نے تمہیں ہدیہ نہیں دیا. یعنی جب امام اس کو پہلے کے بتاتے ہیں کہ امام نے کتنا اس کو وہ جب آیا تھا، اور ایک خود اس کی اپنی ایک اس کی جو واقعہ جو ہے وہ کس طرح اس کا سلیکشن ہوا، اور کتنا وہ تھا کہ کس طرح وہ امام کا شیدائی تھا، امام کا چاہنے والا تھا، امام کے پاس آیا، اور بہرحال امام اس کو بھیجنا چاہتے تھے مگر وہ مریض ہو گیا، پھر امام اس کی عیادت بھی گئے. امام فرماتے ہیں کہ میں ان ساری چیزیں، فرض یہ کہ میں جانتا بھی تھا کہ تم میرے قاتل ہو، مگر کیا میں نے کوئی کمی چھوڑی تمہارے اس کے لیے تو تم نے یہ کیا کیا. خوب یہ واقعاً یہ سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہو جاتی ہے. دوسری طرف وہیں ملاقاتیں ہیں، وہاں حجر ابن عدی سے ملاقات ہے، وہ بھی امام کے پاس جب کہتے ہیں کہ امام جب امام اس بستر پر ہیں اور امام کی حالت جو ہے، تو امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں کہ حجر جو ہے وہ حضرت امام آنکھ کھولتے ہیں تو امام اس کو قریب بلاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ حجر ایک وقت ایسا آئے کہ جہاں پر تمہارے جو ہے وہ تمہیں یہ کہا جائے کہ تمہاری جو ہے وہ جان لے لی جائے گی، مگر اگر تم علی کی ولایت کو جو ہے وہ چھوڑ دو تو کیا تم ایسا کرو گے؟ تو حجر کہتے ہیں کہ مجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے مولا تو میں آپ کی ولایت کو نہیں چھوڑوں گا. اور یہ پھر دکھایا بھی گیا، وہ آج جہاں دمشق میں جو ان حالات میں دوبارہ سے بھی ان کی قبر کو جو ہے وہ کیا گیا تھا، وہاں پر حجر ان کے ساتھیوں کو رکھا گیا اور قبر ان کے سامنے کھودی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ حضرت علی کی مداح سے ولایت سے. ان کا ہم نہیں ہٹیں گے، تو کہا پھر موت کے لیے تیار ہو؟ کہا دو رکعت نماز کی اجازت دے دو. اور نماز پڑھتے ہیں اور تیزی سے پڑھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نماز اس لیے تیز پڑھی زندگی میں پہلی دفعہ، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سمجھو کہ میں اپنی موت کو یا وقت کو، اور یاد رکھنا مجھے نہ غسل دینا، نہ مجھے کفن دینا، نہ مجھے یہ میرے غل اور زنجیروں کو ہٹانا. میں روز قیامت مولا کے سامنے یہ کہوں گا کہ مولا جو میں نے اس رات کو شب ضربت آپ سے جو کہا تھا اس پر قائم ہوں، یہ غل زنجیریں یہ خون جو ہے وہ گواہی دیتا ہے. تو یہاں پر بہرحال یہ جو ایک یہ شخص ہے اور ایک وہ شخص ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ غفلت ہے. غفلت قرآن بھی جہاں دیکھیں کہ آپ مستحضر ہیں کہ قرآن جہاں بہت ساری باتیں کہہ رہا ہے اور جہنم کی جہاں گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے اولئک هم الغافلون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل تھے. غفلت کی جو زدائی ہے، غفلت سے جو بیداری ہے وہ یقظہ ہے. یعنی یقظہ اگر کسی کو بیداری کو تحریک دی جائے غفلت، لیکن جو خود غافل ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو یا خود سو رہا ہو اس کو ہم بیدار نہیں کر سکتے. ولایت جو ہے وہ کیوں دور ہو جاتی ہے؟ میں بہت مختصر اختصار کے ساتھ جو علماء بیان کرتے ہیں، جتنا انسان خدا کی معصیت خدا نخواستہ کرتا ہے، جتنا انسان اطاعت پروردگار سے دور رہتا ہے، اتنا ہی اس کا اور امام کا فاصلہ ہو جاتا ہے. جتنا انسان اپنی زندگی میں واجبات کو دور کرے گا، آپ سمجھ لیں آپ امام سے دور ہو رہے ہیں. اصل دو چیزیں جدا مل ہی نہیں سکتی، یعنی خدا کی انسان معصیت کرے اور امام کے قریب ہے، اصل پاسبل نہیں ہے. اور یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جسے امام خود اپنے بیان میں ایک جگہ ایمان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ نقطہ ایمان کا نور ہے، سفید نقطہ ہے، یہ جب قلب پہ آتا ہے اس کو نورانی کرتا ہے. اسی طرح اگر سیاہ نقطے جو انسان کے عمل کی طرح سے لگتے ہیں تو انسان غافل ہو جاتا ہے. تو بہرحال آج کی شب ہم امام سے توسل کریں، اور سخت تھا واقعی جب امام جو ہے بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ دو مقام ایسے تھے کہ جہاں پر امام کا سر جو ہے وہ زمین پر آ کر لگا ہے. ایک وہ مقام کہ جہاں پر امام مسجد کے اندر ہے اور کہا گیا امام حسن امام حسین کو کہ جاؤ جا کر یہ خبر دو کہ بی بی زہرا دنیا سے چلی گئی ہیں. جب یہ خبر پہنچتی ہے تو امام جو ہے وہ اپنے اوپر قابو نہیں کر پاتے اور اپنے چہرے کے بل زمین پر آتے ہیں. اور ایک یہ مقام کہ جہاں امام کو یہ زہریلی ضربت لگتی ہے اور امام کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں مگر وہ شدت زخم جو ہے وہ امام کو نہیں روک پاتا اور امام جو ہے وہ گرتے ہیں. اور یہی آہستہ آہستہ بہرحال مصائب کے جملے ہیں کہ جب امام جو ہے امام لیتے ہیں اور امام حسن ان کو اپنے دامن میں رکھتے ہیں, امام حسن گریہ کرتے ہیں, امام حسن کو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا گریہ مت کرو صبر کرو, امام حسین کے گریہ پر کہتے ہیں کہ مولا بیٹا آپ صبر کریں یہ زندگی ہے گزر جائے گی. مگر ہاں کہ جب اسی طرح امام کو جب گھر کے پاس لے کر پہنچتے ہیں باب بعض ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام اپنے صحابیوں کو کہتے ہیں کہ بس یہیں رک جاؤ, تمہارے گریہ کی آواز میرے گھر میں نہ جائے, تمہاری آوازیں کہیں میری بیٹیوں کے کانوں تک نہ جائیں, بس یہ سننا تھا. امام اندر جاتے ہیں, جیسے ہی بی بی زینب اپنے بابا کی حالت کو دیکھتی ہیں گریہ کرنے لگتی ہیں. جیسے ہی بی بی زینب کا گریہ آتا ہے امام علی خود گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں کہوں گا مولا آج آپ سے 40 ہجری کا کوفے میں اپنی بیٹی کا گریہ برداشت نہیں ہوا تو 61 ہجری میں کربلا میں آپ اگر ہوتے تو کس طرح جو ہے وہ آپ صبر کرتے. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین و علی الذین ظلموا ایام الطالبین.
مصائب پڑھ کے مومنین کو مستفید فرمایا اور ہمیں بھی امام کی اس مصیبت زدہ رات کو یاد کروایا. ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. کل انشاءاللہ پھر امام علی علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کرنے کے لیے نئی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هوای خونمون سرد و دلگیره، بدون تو بدون زینب میمیره.
مرکز مقاومت هست.